या अपने चचा के पास जान गए और भाई कम से कम तुम अकेला होने के मिलते हैं। पैगंबर की जवानी खदीजा काजरा हमारे गुजारा में ले इतनी ही मरतबा पहाड़ की सरजमीन को पैगंबर बाहर गए शाम को वो सम्मेलन की जाना की जैसा तो वो दावा भी कर इस रसूल ने कभी अरब की सरजमीन के पास कदम नहीं लगा। दावा करने वालों पैगंबर के बदतरे की सभी सांस से लेकर पैगंबर के घोटाले के आखिरी सांसद के बारे में भी दावा किया और जहां पैगंबर इस्लाम के बारे में इल्जाम करता कि अपनी जबान से कभी ये नहीं कहा कि मैं गहरे अलग का नबी तो वो भी बिल्कुल अलग चाहे कुरान को देख लिया जाए तो मुसलसल आयतों पर आए थे वो आयतें भी है जो मक्के में नाजिल वो आयतें भी है जो मदीने में नाजिल इनको इब्तदाई सूरों में सूरह कलम जो कुरान करीम का दूसरा सूरा है पूरा ज्यादा से ज्यादा तीसरा सूरा अपने शान रसूल के खिलाफ अपनी तारीख रसूल के खिलाफ उसकी आखिरी आयत को आयत के मुसलसल मबा हुआ ये तरजी को लेना लगी तर्जुबाही यही तो यह कुरान कुछ नहीं मगर ये कि सारी कायनात थी तो रखों को जाने वाला सारी कायनात की हिदायत करने वाला अभी अल्लाह के रसूल ने ईरान ने रिसालत भी किया कि बिल्कुल दूसरी जब दूसरी बनी और बात हो रही है सारी आजादी और सारी कायनात और यह उस पूरे तौबा को देख लिया जाए जिसकी पत्रकनी आए कुरान करीम की आखिरी वही में से बनी पूरा तौबा वो नाते भी होगा पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के आखिरी साल पैगंबर की जिंदगी में आखिरी है उससे एक हज पहले उसका नौ हिंदी कहा होता और हज होता है यही से बढ़िए सन दस हिंदी का हज पैगंबर का आखिरी है और उसी से पैगंबर जो बीमार पड़े वो बीमारी का इस्तेमाल हुआ तो चाहे पूरा कलम तो बिल्कुल एक सिंचाई पूरा और चाहे पूरा तौबा पहली चाहिए पाए उसी वक्त नाते हुए जब उस लड़की ने भारत के हज पर पाबंदी लगाई गई तो तीसरी आए मैं तो मालूम आया वंदन दिया सला रसूल के खुदा वकील के हम ने खुद हे रसूल लड़की के खोल ले इस रसूल को इसलिए भेजा गया ताकि ये तमाम बाकी दिनों पर इस्लाम को गालिब कर दे सारी दुनिया से सारे भूखे की खत्म हो जाए वक्त इस्लाम ही इस्लाम रह जाए तो वो इब्तदाई सूरा वहां भी अंदाज कुरान और अंदाज रसूल यही कि इन माँ हुआ फिक्र माँ हुआ की जा फिक्र ने आ रही कि ये सारी आर्मी और कायदात के लिए पैगाम था और चाहे वो आखिरी सूरों में से सूरा इस बुद्ध फिर हुआ रखी के को ले इस कुरान को इस्लाम की इतारत सारे दिनों के बारे में आना अब हर त्यागो एक ही अंदाज रहा एक ही स्थाई रहा इतना गलत और छोटा दावा किया जाता और फिर हर थोड़ी देर के बाद कुरान इस बात को याद दिला रहा हर हर सूरों के मां के साथ के दस सूरों के नाते बढ़ने के बाद एक नए कार्य का जाती जिसमें फिर पैगंबर इस्लाम आदमी निस्तारण और आदमी नबूवत का किरदार किया जा रहा जैसा कि मैंने कहा पूरा कलम बिल्कुल सुनाई पूरा और पूरे कवर बिल्कुल आखिरी आखिरी सूरों में से पूरा जिसके दरमियान सूरज कवा ये भी मतलब में नाजिल हुआ अट्ठाईसवीं आए हमार सलना का एक अल्फा फसल निर्मा से बशीर और मजहबी है हमने तेरे नहीं है मगर सारी इंसानियत के लिए बशीर और नजीर भरा ये मतलब भी आए अट्ठाईसवीं आए पूरा कवर सूरज आखिर ये भी मतलब में नाजिल हुआ ये गुम जरा मतदान हाई चंद पर जाने फल फॉर होना जाएगा फिर एक रसूल को भेजा गया ताकि हर उस इंसान को बढ़ाए गए जो भाई जो सुविधा उसके पास जिंदगी हर सुविधा सर मुसलमानों का है अरबों का है शर्तों पर कोई फर्क नहीं जिसके पास हयात तो जिंदगी है उसके लिए रसूल वसूल बना के भेजा जा रहा ये गुम जरा मतदान हाई चंद ताकि हर हयात रखने वाले हर हिस्सा को यह रसूल करा सूरह आले इमरान मदीने में इस्तेमाल में नाजिल हुआ जंग पहुंच के तकरीबन और था और उसकी आयत चाहती है मोबाइल जब समय बैरन इस्लाम में भी है बैरन उपला है जो शब्द इस्लाम को छोड़ देगा उसे खुद कबूल कर दिया जाए अरब वजन का کالے اور گورے پیغمبر اسلام کے قریب اور بڑی کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. عربی کے قارئین جانتے ہیں کہ منظوم کے لیے اس میں ساری کائنات کا ہر انسان آ چکا اور پھر پورا کے بارے میں آیا جس کی 157 آیت. یہ ہماری آج کی تقریب کا اہم موضوع. یہ 157 آیت سنو ریا کے فوراً کا قابل بکول جائے جو ہے سارا تین دن جا رہے گی تم جنی ہے. ابھی اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کھڑے ہو کر یہاں کہ ہے انسانوں جہاں جہاں تک انسان ہے وہاں وہاں تک کا یہ پیغام یا ان دن رسول جائے تم جنی ہے. میں تم سب کی طرح اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. روایت یہی تو کبھی سے میں نے گزشتہ تقریر کہ سنو کیجیے کہ فوراً بعد پورے کارا کی آیت نمبر 157 حاصل ہو رہی اور پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا کہ آپ تمام انسانوں تک پیغام ہم پہنچانا عرب کی سرزمین نہیں تمام انسانوں پر جو نا وہ موضوع ہمارے سامنے آ گئے جس پر گزشتہ حاصل حاصل ہوئی اور آج بات مکمل نہیں ہوئی لیکن بات کو آگے بڑھایا جائے کہ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل پیغمبر کی رسالت ہر ہر بستی ہے جو انسان
موضوع آگے بڑھا. ضمنی طور پر گزشتہ تقریر کا ایک جملہ پھر دوہرا دوں کہ تاریخی کتابوں سے ہمارے پاس پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے یا پیغمبر اسلام کے دستخط والے 185 ڈاکومنٹس یا دستاویزات ملتی ہیں جس میں کچھ خط ہیں جس میں کچھ معاہدے ہیں. اس میں سے 29 وہ خط ہیں جو پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ عرب کے سرداروں کو بھیجے اور کچھ عرب کے باہر کے حکمرانوں کو. یہ تاریخ کی کتابوں میں 29 ایسے خط موجود ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے خط جو بے عین ہی فوٹو کاپی نہیں کتاب کی طرح سے مورخ کی یا مؤلف کی تحریر نہیں خود پیغمبر کا اصلی اور اوریجنل خط وہ بعض میوزیم یا عجائب گھروں کے اندر اب تک موجود ہے. ترکی کے شہر استنبول کے عجائب گھر ان خطوط میں سے جن کا تذکرہ آج اور آئندہ 2 تقریروں میں ہو اس میں سے 2 خط اب تک بے عین ہی موجود مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام پیغمبر اسلام نے جو خط لکھا وہ ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا خط جس پر پیغمبر کے دستخط بھی ہے اور پیغمبر کی مہر بھی اس کی فوٹو کاپی نہیں وہ اصلی خط بھی اب تک موجود ہے. تو چاہے قرآن کو دیکھا جائے چاہے سیرت رسول اور تاریخ اسلام کو دیکھا جائے اور چاہے باقاعدہ اس خط کو جا کے پڑھ لیا جائے کہ کتنا غلط اور جھوٹا دعویٰ ان مستشرقین نے کیا کہ جب یہ کہہ دیا کہ نہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا کہ میری رسالت عرب سے باہر اور نہ ہی پیغمبر نے کبھی عرب کے باہر والوں کو کوئی دعوت اسلام دی. یہ کتنا غلط دعویٰ قرآن کے بھی خلاف تاریخ کے بھی خلاف اور اس ڈاکومنٹری پروف یا دستاویزی ثبوت کے بھی خلاف جو آج کی دنیا کے سامنے ہے. اور اسی سے اندازہ ہو جاتا کہ ہماری بے خبری اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر بعض اوقات کتنا سفید جھوٹ اس انداز سے بولا جاتا کہ سننے والا یقین کر لیتا کہ اتنی معتبر کتاب میں اتنا پڑھا لکھا آدمی بغیر کسی دلیل کے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا. خیر یہ ضمنی طور پہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں ہمارا موضوع واقعات سیرت ہے لیکن کبھی کبھی موقع محل کے اعتبار سے جہاں کہیں اس قسم کے اعتراضات آ جائیں جو پہلے بھی کیے جا رہے تھے اور اب بھی دوہرائے جا رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس کا جواب دے دیا جائے گا. پیغمبر اسلام کی شادیوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی اور آج یہ 5-7-10 منٹ میں نے آپ کے لے لیے. پھر آئیے نفس موضوع پر کہ جن کا یہ مسئلہ ہو سو ہو لیکن ہمیں یقین کامل قرآن ہمارے ساتھ ہے سیرت تائید کر رہی ہمارا عقیدہ اس بارے میں بالکل مستحکم. اللہ کا رسول اپنی اولین سانس تمام کائنات کے لیے رسول بن کے آیا تھا لیکن 19 سال قریش مکہ اور یہودیوں نے پیغمبر اسلام کو وہ مہلت نہیں. جب یہ دونوں خطرے دور ہو گئے تو پیغمبر نے وہ مجلس شورا بلائی جس کی تفصیل آپ کو میں پچھلی دفعہ سنا چکا ہوں اور اس کا خلاصہ وہ جملہ کہ جس میں اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جسے راہ ہدایت مل گئی
اب یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا. کفر کرے گا تو یا پکڑے جائیں گے ہم، گناہ کرے گا تو یا ذمہ دار بنیں گے ہم، اللہ کو نہ مانے گا تو یا مسئول ہوں گے ہم بھی. یہ اس مجلس شورا پیغمبر کے خطبے کا خلاصہ کہ تمہیں ایمان و اسلام مل چکا، تو اب تمہارا فریضہ بنتا کہ اس پیغام کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک تمہاری رسائی، جہاں تک تمہاری حیثیت، جہاں تک تمہاری استطاعت. ہم میں سے جو مالی اعتبار سے اس قابل نہیں کہ امریکہ اور افریقہ تک پیغام اسلام پہنچائے، تو مہاراج اپنے شہر، اپنے محلے اور اپنے وطن کو وہ ذمہ دار، اور جسے اللہ نے مالی یا جسمانی یا تعلقات کے اعتبار سے اس قابل کر دیا کہ وہ ہمالیہ کے پہاڑ پر رہنے والے وحشیوں کو بھی اور افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے جنگلیوں کو بھی اسلام پہنچا سکتا، قیامت میں اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول خالی زبان ہی سے یہ حکم اسلام نہیں پہنچایا، بلکہ شان نبوت و شان قسمت کے مطابق جو کہا تو اس سے خود بھی عمل کر کے دکھایا. فوری طور پر پیغمبر اسلام انتظامات شروع کر دی کہ مختلف حکمرانوں تک پیغام اسلام پہنچانا. اگر 29 ایسے خط کتابوں میں ہیں، لیکن 6 حکمران ایسے ہیں کہ جن کا واقعہ زیادہ مشہور ہو کے رہ گیا، ایران اور روم، مصر اور حبشہ، اس کے علاوہ یمامہ کا علاقہ اور عرب اور شام کی سرحد، وہ بھی اس لیے مشہور ہو گئے کہ یہ جو آخری میں نے واقعہ بتایا، یہاں پر پیغمبر کا وہ قاصد شہید کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ جنگ موتا ہو، جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے. تو چون وہ ایک قبیلے کا پیغام، ہم چھوٹے چھوٹے قبیلوں والی کو باقی نہیں کر رہے، وہ تو 29 ایسے خط پڑھنا پڑے گی. فی الحال ہمارا موضوع ایران اور روم اور مصر اور حبشہ جیسی آزاد مملکتیں، مگر اس میں یہ ایک قبیلے کا واقعہ اس لیے آئے گا کہ اس ایک واقعے سے پھر کئی اہم واقعے نکلتے. باقی ہمارا موضوع چھوٹے چھوٹے قبیلے والے خط نہیں، وہ تقریر کا موضوع نہیں ہے، وہ کسی بھی کتاب میں پڑھے جا سکتے. لیکن اس 5 خط تو باقاعدہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام بھیجے، اور ان میں سے پہلے 2 خط انتہائی اہم حکومتوں کے نام بھیجے گئے. اگر یہ کہا جائے تو غالباً یہ سب سے بہتر ترجمانی ہو جائے کہ جس طرح امام خمینی اس زمانے کی سپر پاور روس کے سربراہ گورباچوف کے نام خط بھیجا، یہ بے عین ہی امام خمینی اپنے جد پیغمبر اسلام کی اس سنت و سیرت پہ عمل کر رہے کہ پیغمبر ایک طرف، اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت روس اور دوسرے نمبر کی طاقت ایران کے حکمران کے نام خط بھیج رہے. اور یہ جو خط بھیجے گئے تو اس کے جواب ہمارے سامنے 3 مختلف رد عمل آئے، اور یہی 3 رد عمل وہ ہے کہ جو آج جب آپ کسی کو حق پہنچاتے ہیں تو اس کا رد عمل انہی 3 میں ہوتا. ایران کا اس زمانے کا حکمران تکبر و غرور میں اتنا ڈوبا ہوا کہ اس نے پیغمبر اسلام کا خط پورا سنا بھی نہیں اور پیغمبر کے خط کو چاک چاک کر کے رکھ دیا، صرف اپنے تکبر کے بنا پر، صرف اپنے غرور کے بنا پر. آج کیا اپنی دولت، کیا اپنے کاروبار، کیا اپنے خاندان، کیا اپنے آماد، بہرحال اس پر کچھ لوگوں کو اتنا تکبر و غرور ہوتا کہ وہ شرعی اور فقہی مسئلہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، نام اسلام کا لیتے، طرز عمل ایران کے آتش پرست حکمران کا جیسا ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا رسول بہت کم مقامات ایسے کہ جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، مگر ایران کے حکمران کے لیے پیغمبر، اگرچہ اسے بد دعا نہیں کہا جا سکتا، جو ہماری زبان میں جسے بد دعا کہا جاتا تو اس نہ دینا کہ وہ نہیں، لیکن اس کو اس کے انجام سے آگاہ کیا. روم کا بادشاہ، اس کے پاس جب پیغمبر کا خط پہنچا، اس کا طرز عمل وہ تھا جو ہمارے معاشرے کی اکثریت کا طرز عمل ہوتا، وہ سمجھ گیا کہ یہ حق، اسے اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ پیغام صداقت کا پیغام، اس کا ضمیر کہہ اٹھا کہ یہ رسول سچا رسول. لیکن اپنے ذاتی مفادات اور اپنے دنیاوی فائدے کو کھونا نہیں چاہتا، سناس وہ کوشش کر رہا کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ اس کی بادشاہت بھی رہے، اس کی دولت بھی رہے، اور پیغمبر اسلام کی رسالت کو بھی وہ قبول کر لے. 2 کشتیوں میں پیر رکھ کے آگے بڑھنا، ان کو بھی راضی رکھو، ان کو بھی راضی رکھو، اور جب یہ دیکھو کہ کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو دولت کی خاطر حق کو چھوڑ دو. ہاں، ایران کے بادشاہ کی طرح تکبر کا مظاہرہ نہیں، سیاست کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، نرم لہجے میں جھوٹے بہانے بنا کر حق کو نظر انداز کر دینا. اور ایک طرز عمل حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا، جو قاصد رسول کا پورا احترام بھی کرتا، پیغام رسالت کو قبول بھی کرتا، اور جو حق اس پر آ گیا اس حق کو ادا بھی کرتا، بہت ہی خوش قسمت وہ مومنین کرام ہوتے، بہت ہی خوش قسمت وہ انسان ہوتے جو حق کا پیغام سننے کے بعد حبشہ کے بادشاہ کی طرح حق کو قبول کر لیتے. اکثریت کا طرز عمل، ہاں یہ ضرور، اکثریت کا طرز عمل نہ ایران کے بادشاہ کی طرح ہوگا کہ وہ قرآن کو یا حدیث کو یا توضیح المسائل کو پھاڑ کے پھینک دے، اور نہ ہی حبشہ کے بادشاہ کی طرح ہوگا کہ وہ اپنے تمام مفادات کو ٹھکرا کر حق کو قبول کر لے. اکثریت کا طریقہ کار روم کے بادشاہ کی طرح ہوگا، انہیں بھی راضی رکھو انہیں بھی راضی رکھو، اور جب ممکن نہ ہو تو بہرحال کاروبار اہم، دولت اہم، خاندانی تعلقات اہم، دوستیاں اہم ہیں، اسلام وہ بات کی چیز ہے، بات سے دیکھا جائے گا. یہ تو میں نے ایک مختصر تشریح اس لیے کر دی تاکہ جو واقعات ابھی آپ سننے جا رہے ہیں یہ ذرا آپ کو یہ تاثر نہ دے کہ یہ سارے لمبے لمبے خط پڑھنے کی اور یہ ساری باتوں کی کیا ضرورت، تاریخی واقعہ بہت اہم نہیں ہے تو مختصر بھی بیان کیا جا سکتا، جی نہیں، یہ تو اہم ترین تاریخی واقعات بن رہے ہیں. اس میں ہمیں آئینہ نظر آ رہا اس لیے کہ افراد بدلتے رہتے لیکن واقعات وہی رہتے. پیغمبر نے پیغام حق دیا روم کے بادشاہ کے نام، اب آج ہو سکتا ہے یہ پیغام حق دینے والا، بلکہ یقیناً آج یہ پیغام حق دینے والا رسول نہیں، لیکن ایک عالم اور سامنے جسے پیغام دیا جا رہا وہ روم کا بادشاہ نہیں، ایک عام مومن. افراد بدل لیکن واقعہ وہی رہے گا، وہی ریئیکشن، وہی رد عمل. آئینہ ہے تاریخ اسلام، خصوصیت کے ساتھ یہ حصہ. تو آئیے اس تمہید کے بعد اور ان واقعات کی اہمیت کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ روم کے بادشاہ نے کیا کیا اور ایران کے بادشاہ نے کیا کیا اور حبشہ کے بادشاہ نے کیا کیا اور کس انداز سے. کیونکہ میرے اعتبار سے بھی اہم ترین اس کے اندر حصہ روم کے بادشاہ کا، اور علماء نے زیادہ تر اسی کا واقعہ پہلے لکھا، تو میں ان چھ خطوط سب سے پہلے یہی سے بات شروع کرتا ہوں. ایک وجہ اور وہ یہ کہ روم کی حیثیت اس زمانے میں وہی تھی جو آج امریکہ کی حیثیت ہو چکی. وہی مانا کہ پہلے تو دو برابر کی طاقتیں تھیں دنیا میں رسول کے زمانے میں، مگر جب یہ پیغام رسول دے رہے اس سے چار پانچ سال پہلے ایک بڑی طاقت شکست کھا گئی تھی اور فقط ایک ہی طاقت باقی رہ گئی تھی، روم کی طاقت. وہی نقشہ کہ پہلے امریکہ اور روس، لیکن اب کچھ عرصے کے لیے صحیح ایک ہی بڑی طاقت نظر آ رہی. اور یہ تاریخ جو روم اور ایران کی تاریخ ہے بڑی دلچسپ لیکن ہمارے موضوع سے خارج، اس کا ایک ٹکڑا بیان کر دینا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ایران والے زیادہ طاقتور، روم اور ایران کے برابر کی جنگ چل رہی، برابر کا مقابلہ. مگر اعلان رسالت کے کچھ عرصے کے بعد ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اتنا طاقتور ہو گئے کہ اس نے روم پر حملہ کیا اور روم کو شکست دی. یعنی دو سپر پاور میں ایک نے میدان جنگ میں دوسرے کو ہرا دیا. اور جیسے ہی یہ واقعہ پیش آئے مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے اور دل کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، اس لیے کہ بہرحال روم والے کافر صحیح مگر توحید اور نبوت کو کسی حیثیت سے مانتے، اور ایران والے دو خداؤں کا تصور رکھتے، ہمدردیاں کچھ روم والوں کے ساتھ، اور رہی صحیح کسر مکے کے کافروں نے پوری کر دی. وہ جو روایتوں میں بھی آیا اور محاورے میں بھی کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا، مسلسل تانے دیے کفار مکہ، خود بخود انہوں نے ایران والوں اپنے آپ کو ایران کا حمایتی بنا لیا، یہ سمجھ کر کہ ہم 360 خداؤں کو مانتے، وہ دو خداؤں کو مانتے. بہرحال ہم دونوں کے پاس توحید کا تصور نہیں، ایک ہی تانا دیا جا رہا بار بار کہ اے مسلمانوں ہمارے جیسے عقیدہ رکھنے والوں نے تمہارا جیسا عقیدہ رکھنے والوں کو شکست دے دی، تو بس ہم بھی تمہیں اسی طرح سے شکست دیں. مسلسل تانا، دشمن کے تیر برداشت کرنا آسان، میدان میں تلوار کھا لینا آسان، پتھروں سے زخمی کیا جائے وہ زخم بھی آسان، مگر زبان کا زخم سب سے زیادہ سخت، زبان کا زخم سب سے زیادہ خطرناک. جو ہمارے یہاں اکثر صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے دنیاوی اور اخروی کیا نقصانات نکل رہے. خیر کوئی تو سبب ہے کہ معصومین سب سے زیادہ زور دیتے رہے کہ اعضائے جسمانی میں اگر کوئی اپنی زبان کا قابو پا لے تو اس نے آدھے سے زیادہ اسلام کو حاصل کر لیا. زبان کو سب سے اہم موضوع قرار دیا پورے جسم انسانی نے. کوئی تو سبب ہے کہ پانچویں امام کے صحابی اتنا ڈر گئے, گھبرا گئے کہ اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتے, منہ میں کنکر بھر کے بیٹھتے کہ زبان اگر خالی رہی تو کبھی ہمارے ہاتھ سے نکل ہی جائے گی, پھسل ہی جائے گی. ہم نہ بھی چاہے کبھی کوئی غیبت, کوئی تہمت, کوئی بہتان, کبھی تانہ, کبھی ایسا مذاق کسی کا دل ٹوٹ جائے. کنکر رکھ کے بیٹھتے, جب بات کرنا تو باقاعدہ تیاری کرنا پڑتی, کنکر نکالو اور بات کرو. اتنا معصوم زبان کے گناہ اور زبان سے ڈرایا کہ امام کے صحابیوں نے یہ طریقہ اختیار کر دیا. تو خیر مکہ کے کافروں کا تانہ مسلمانوں کو پریشان کر رہا, کوڑے مارے گئے, کانٹے بچھائے گئے, پتھروں سے زخمی کیا گئے, مگر مسلمان کبھی اتنا نہ گھبرائے جتنا تانے سن سن کے گھبرا گئے. رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا؟ سورہ روم نازل ہو, وَغُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَطْحِ سِنِينَ, کہ آج روم شکست کھا گیا, لیکن یاد رکھو چند سالوں کے بعد آج شکست کھائے ہوئے اس دن فتح اور کامیابی حاصل کرے گی. خدا ہی وعدہ. اس سورے میں جو ہر سال شب قدر میں آپ تلاوت فرمایا کرتے, خدا ہی وعدہ, اور یہ وعدہ پورا ہوا جنگ بدر والے دن. ادھر مسلمان بدر کی لڑائی سے جیت کے خوشی کے عالم میں آ رہے, ادھر اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ قیصر انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے لشکر اور اپنی منتشر مملکت کو جمع کیا. انتہائی ذہین اور باصلاحیت حکمران تھا اس وقت جس کا نام تھا ہرقل, چھوٹی ہے رے آپ نام ہرقل, دونوں قصرے یعنی زیر کے ساتھ ہرقل. قیصر یہ روم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا, جو بھی بادشاہ آئے گا وہ قیصر کہلائے, اور اس کا نام تھا ہرقل. تو یہ انتہائی دانشمند, انتہائی ذہین اور انتہائی مدبر حکمران تھا. اس نے اپنی منتشر فوج کو بھی جمع کیا, ٹوٹی ہوئی مملکت کو بھی اکٹھا کیا, اور ایران کے اسی بادشاہ کو جو پہلے روم کو شکست دے چکا ہے, نیا بادشاہ نہیں وہی بادشاہ, اسی پہ حملہ کیا, اور ایسا حملہ کہ روز بروز ایرانی شکست کھاتے چلے گئے, یہاں تک کہ وہ اپنی سرحدوں میں واپس آ گئے. پہلے جو انہوں نے روم کے علاقوں میں قبضہ کیا تھا وہ سارے علاقے چھوٹ گئے, قرآن کا وعدہ پورا ہو گیا. قیصر روم, روم کا بادشاہ ایران کے اسی بادشاہ کو شکست دیتا جس سے پہلے شکست کھائی جا چکی. قیصر روم نے اللہ کے یہاں منت مانی. اس وقت عیسائیت گمراہ ہو چکی تھی مگر اتنی نہیں جتنی آج ہم کو نظر آ رہی. قیصر روم اللہ کے یہاں منت مانی کہ اگر اللہ مجھے ان ایرانیوں کے خلاف فتح دے تو میں پیدل چل کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں شکرانے کی نماز ادا کروں گا. روم کی سلطنت, اس کا کیپیٹل کے دارالخلافہ کہاں تھا؟ اس کا دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ جو استنبول کہلاتا, ترکی میں اس کا دارالخلافہ. منت مانی کہ میں وہاں سے بیت المقدس جاؤں گا, یہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس مقام, اور پیدل جاؤں گا. چنانچہ وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ملک سے, اور پیدل چلتا ہوا اس ترکی کے شہر استنبول. وہ استنبول بھی ترکی کے بالکل آخر میں جہاں ترکی اور یورپ ملتے, وہاں سے پیدل چل کے وہ بیت المقدس کی جانب آیا. بیت المقدس میں آ کے اس نے نماز شکرانے کو ادا کیا, اور اس کے بعد شام کا ایک بہت ہی مشہور شہر حمص, بڑی ہے بھیم اور سواد, جسے کبھی حمص کبھی حمص وغیرہ پڑھا جاتا, لیکن اس کا صحیح اعراب حمصن, ایک یعنی کہ دیر بھیم ساکن حمصن. حمص کے شہر میں وہ اعمال بیت المقدس انجام دے کے مقیم ہوا. بیت المقدس شہر سے نکل وہ حمص میں آیا. اس کی عادت یہ تھی کہ یہ صبح کو اٹھ کے ستاروں کا جائزہ لیتا, علم نجوم صحیح ہے یا غلط یہ بالکل الگ بحث, علم نجوم جائز ہے یا حرام یہ بھی ایک بالکل الگ بحث. ہم تاریخ پڑھ رہے اور کافروں کے واقعات ہمارے لیے حجت نہیں, لیکن اتنا ضرور کہ اگر علم نجوم بالکل بیکار ہوتا تو اتنے سو سالوں سے انسان اس پر اتنا اعتقاد نہ رکھتا. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ نجوم بالکل غلط, بلکہ یہ کہتا ہے کہ نجوم بالکل صحیح نہیں, اور اس کو اس طرح نہ مانو کہ خدا کی قدرت پر سے کچھ چلی جائے. اس بادشاہ کی عادت, اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پرانے زمانے کے ہر بادشاہ اور حکمران کی یہ عادت ہوتی, یا تو وہ خود مہارت رکھتا یا اس کے دربار میں علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں. یہ بادشاہ روزانہ علم نجوم کے مطالعے کی خاطر صبح کے وقت بیدار ہوتا ہو کر سورج نکلنے سے پہلے جو آخری تارے ہوتے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھتا کہ وہ حرکات نجوم کیا. بیت المقدس سے نماز پر شکرانے کی نماز یہ حمص میں آیا. اگلی صبح کو اٹھا, ستاروں کو دیکھا, چہرہ اتر گئے, دربار میں پہنچا. تو اب تک جب سے اس نے ایران کے بادشاہ کو شکست دی, جسے چار پانچ سال گزر گئے, روز بروز اس کی خوشی بڑھتی جاتی. آج درباریوں نے محسوس کر لی کہ ہمارے حکمران کا چہرہ اترا ہوا. کیا بات, کیا سبب؟ اس نے جواب دیا کہ ستاروں کی حرکتوں کو میں نے دیکھا تو مجھے ستاروں کی چال یا ستاروں کی حرکت نے یہ بتایا کہ یہ میرا علاقہ, یعنی یہ اس وقت بیت المقدس کیوں آیا, یہ اس وقت اتنا خوش کیوں کہ میں نے دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت تھی اسے شکست دے. اب دنیا میں اس وقت عیسائیت سے زیادہ طاقتور کوئی نہ رہا, وہ دنیا کی ماہر سپر پاور بن گئے. مگر کہتا کہ حرکت نجوم یہ بتا رہی کہ عرب حرکت نجوم یہ بتا رہی کہ انقریب میری یہ ساری حکومت و سلطنت ان ہاتھوں میں جانے والی. اب شاید عام مجمع اس روایت کو بیان کرنا اچھا نہ سمجھے, لیکن فطری مزاج رکھنے والا مجمع ہے تو حرج نہیں. عنقریب یہ ساری حکومت جس کے اوپر آج یہ اتنا خوش ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران, عنقریب یہ ایسی قوم کے ہاتھوں میں جانے والی کہ جو لوگ ختنہ کرایا کرتے ہیں. اچھا شام والے یعنی یہ روم والے, مملکت روم, یہ بتا دیا جائے کہ روم اصل میں اٹلی کا ایک شہر اور پہلے پورا یورپ اور آدھا ایشیا ایک ہی حکومت کے ہاتھ میں تھا. پیغمبر اسلام کے ولادت پونے 200 سال پہلے وہ جو بادشاہ تھا پورے یورپ اور آدھے ایشیا, اس کے دو بیٹے جب وہ انتقال کرنے لگا اس نے وصیت کر کہ مغربی روم ایک بیٹے کو دے دو, مشرقی روم دوسرے بیٹے کو دے دو. مغربی روم جو اصل اٹلی ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, آسٹریا, وہ بہرحال 100 سال چلا اور اس کے بعد پھر یورپ ہی کے جو جنگلی لوگ جنگل میں رہتے انہوں نے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا. مشرقی روم یہ روز بروز ترقی کرتا چلا گیا اور عیسائیت کا واحد حکمران بن کے رہ گیا. یہاں تک یہ اسلام آنے کے بھی 700 سال تک باقی رہا. 1453 عیسوی سلطان محمد فاتح نے جب ترکی پہ قبضہ کیا تو روم کی سلطنت ختم. مگر یہ کہہ رہا کہ میں ستاروں کی حرکت دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرا یہ علاقہ, اچھا اس وقت کے شام میں بیٹھا, اصل علاقہ اس کا ترکی اور روس ہے لیکن شام بھی اس کی حکومت کا ایک صوبہ, میرا یہ علاقہ ایسی قوم کے ہاتھ میں جا رہا جو لوگ ختنہ کرایا کرتے. اب ایک مرتبہ درباریوں نے کہا کہ اے حکمران, شاید آپ کو یہ ستاروں کی حرکت سمجھنے میں دھوکہ ہوا, اس لیے کہ اس وقت تک عیسائیوں کو پتا ہی نہ تھا کہ عرب میں اسلام آ چکا. عرب کو تو یہ لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے. عرب ان کے خیال میں ایک صحرائی اور جنگلی علاقہ تھا جہاں نہ کوئی تہذیب, نہ کوئی تمدن, نہ کوئی حکومت. اس وقت صرف یہودی وہ تھے جن کے یہاں ختنے کا واجب فریضہ تھا اور عیسائیوں میں نہیں, لیکن یہودیوں کا اس وقت برا حال کیا ہوا تھا. عیسائیوں ہر جگہ یہودیوں کا قتل عام کر رکھا تھا. وہ جو ہم سنتے ہیں کہ اسرائیل ہزاروں سال کی ذلت کے بعد یہودیوں کو ملا, وہ یہودیوں کا ذلت کا زمانہ, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہودی کبھی سر اٹھا سکے. تو درباریوں نے کہا کہ اے قیصر روم, آپ کو دھوکا ہوا, ختنہ کرانے والی تو دنیا میں ایک ہی قوم اور وہ یہود, مگر وہ اس بری طرح سے شکست کھا چکے, اس طرح سے مارے گئے, اس طرح قتل عام ہوا. اور یہودی اس زمانے میں فٹ بال کی طرح کہ ہر ملک ان کا قتل عام کرنا فریضہ سمجھتا, عیسائی ہو یا آتش پرست ہو یا کافر ہو یا بے دین ہو یا بت پرست, ایسی چالاک اور مکار قوم کہ ہر ایک کو یہ دھوکہ دے چکے. سنا آپس میں کتنے ہی جھگڑے جیسے روم اور ایران ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, لیکن یہودیوں کے قتل عام پر دونوں متفق, اور اس لیے نہیں کہ بڑی بیچاری قوم بلکہ اس لیے کہ اتنی چالاک اور مکار قوم, ہر ایک سے اس نے چالاکی اور دغا بازی کی. مگر کب تک چلتی ہے یہ چالاکی؟ آپ ہر ایک کو ہر دفعہ تو دھوکہ نہیں دے سکتے. غرض کہ یہودی پوری دنیا میں ہر جگہ ذلیل کیے جا چکے. درباریوں نے کہا کہ ختنے والی قوم ایک ہی, لیکن وہ تو ایسی ناپید ہوئی کہ ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتی. تھوڑے سے یہودی صرف عرب میں آ کے رہ گئے, وہ بھی اس لیے کہ عرب ایک جنگل مانا جاتا, عرب ایک صحرا مانا جاتا. عرب تو سمجھیے کالا پانی تھا اس زمانے کے اعتبار سے، دنیا کے کسی بھی علاقے میں یہودی نہیں، تو یہ تو خواب پورا ہو ہی نہیں سکتا. ابھی یہ بات ہو رہی کہ قیصر روم کے پاس بسرا کے علاقے کے گورنر کا قاصد آ گیا. بسرا بالکل سرحدی شہر، جہاں شام اور سعودی عرب کی سرحد ملتی اس زمانے میں. آج تو بیچ میں اردن آ گیا، اس زمانے میں اردن نہیں تھا کوئی ملک، یہ شام اور سعودی عرب میں تقسیم. وہاں کے علاقے کے گورنر ایک قاصد کو بھیجا اور آ کے کہا کہ اے حاکم، عرب کی سرزمین میں کچھ نئے نئے انقلابات آ رہے ہیں، کیونکہ سرحدی علاقے کے صوبے کی ذمہ داری ہو، وہ دیکھتا رہے کہ سرحد کے پار کیا ہو رہا. نئے نئے انقلاب آ رہے اور وہاں ایک طاقت اکٹھا ہو رہی. اب جیسے ہی ابھی وہ بات ہو رہی ہے، خواب نے ستاروں سے کہ یہ آدمی آ گئے. قیصر روم اتنا بے چین، دیکھیے اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اگر یہ واقعہ اس سے پہلے نہ گزرا ہوتا تو اس کا سوال ہی ہم کو ہنسا دیتا. اب اس کے پاس اطلاع ہے کہ عرب میں انقلابات آ رہے، عرب کے اندر طاقت جمع ہو رہی، عرب کے حالات بدل رہے، عرب ایک صحرا اور جنگل نہیں رہا، وہاں تو کچھ اور ہی نقشہ ہو رہا. تو بھائی حکمران کیا پوچھ کہ وہاں کی فوج کیا ہے، اسلحہ کیا ہے، مالی حالت کیا ہے. اس نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ کہ کیا عرب کے لوگ ختم کراتے؟ اگر خالی یہاں سے واقعہ کسی تاریخ میں لکھا تو ہم ہنس بھی دیں، ہم مسکرا بھی دیں، ہم قیصر روم کی دماغی حالت میں شک کرنے لگے. جو نہ آنے والا قاصد تو حیران ہو، درباری ایک مرتبہ سوچنے لگے ہمارا حکمران کتنا پریشان. لیکن وہ جو عرب کا قاصد آیا اس نے کہا کہ ہاں ہاں اے بادشاہ روم، اے شاہ روم، عرب کے اندر ختنے کا رواج وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا رہا، یہ عرب میں ختنے کا رواج ہے. بس قیصر روم نے کہا یہ ہے حرکات فلک اور حرکات نجوم کی تعبیر، اب میری سمجھ میں آ گیا. تم کہہ رہے تھے کہ یہود اور ان کے علاوہ کوئی قوم اس عمل کو انجام نہیں دیتی، بس میں سمجھ گیا کہ خطرہ عرب کی جانب سے آ رہا. یہ پہلے سے سمجھ گیا، پہلے سے اس کے ذہن میں ایک بات آ چکی. اور ان حالات اور ان ماحول کے اندر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا قاصد آ رہا، پہلے سے ایک ہلکا سا پیغام مل گیا، اسی لیے قیصر روم نے بہرحال اس قاصد کا استقبال کیا. اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اسلام اور کفر کی بہت بڑی پہچان بن چکا ہے یہ فریضہ ختنہ، جس کے بارے میں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ مردوں کے لیے واجب فریضہ. لیکن کیا نابالغ بچے کے ولی پر بھی واجب ہے یا نہیں، یہ بحث فقہا کے درمیان چلتی، لیکن اسے چھوڑتے ہو. بعض اوقات کوئی معمولی سی بات، چھوٹی سی بات کسی کو پسند آ جاتی. مجھے بھی سلسلے میں ایک بات بہت اچھی لگی، کیونکہ روایتوں میں یہ کہ دس چیزیں سنت ابراہیم ہیں، جس میں غسل جنابت بھی ہے، جس میں داڑھی کا رکھنا بھی ہے، جس میں مونچھوں کا منوانا بھی ہے، اور جس میں ختنہ بھی ہے. تو اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، دیکھیے ختنہ تو اب اتنا رائج ہے عالم اسلام کہ کفر اور اسلام کی سب سے بڑی پہچان یہ بن چکا. لیکن یہاں پہ پلٹ کے کوئی میں سوال نہیں کرتا. میرے ایک دوست نے یہی جواب دیا تو سامنے والا بالکل خاموش ہو گئے، کہ اس نے سامنے والے نے آ کے وہی وہ پرانی جو رہ ہوتی ہے ہرے کی، کہ جی داڑھی قرآن میں کہاں لکھی ہے جو آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں. تو مولانا نے یہی پوچھا آپ کا ختنہ ہو چکا؟ ہو چکا. قرآن میں ختنہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ ختنہ کرا کے بیٹھے اور داڑھی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ چیزیں ہے بھی ایک ساتھ، وہی سنت ابراہیم جس میں داڑھی ہے اسی سنت ابراہیم میں خطرہ بھی. لیکن وہی بات کہ داڑھی داڑھی قرآن تو آپ بتائیے، ختنہ تو آپ نے کروا رکھا اور اس کے بعد کہہ رہے کہ قرآن ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی علمی یا فطری دلیل اور استدلال ہے، لیکن کبھی کبھار اس انداز سے بھی بات کسی کی سمجھ میں آ جاتی. خیر میں آگے بڑھتا ہوں، اصل موضوع جو ہے وہ نہ رہ جائے. ابھی تک جو میں نے بتایا وہ اس لیے، اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اب تک کی جو روایت میں نے پڑھی یہ زیادہ تر علماء شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھی. عامۃ المسلمین کے ہاں یہ واقعہ بہت کم نظر آتا، بلکہ شاید بالکل بھی نہیں. ان کے یہاں تو واقعہ شروع ہی ہوتا ہے پیغمبر کے قاصد، مگر پیغمبر سے پہلے پروردگار اشارتاً صحیح قیصر روم کو ایک پیغام پہنچا دیا. وہ واقعہ اب جو سنا آپ نے اس کو اپنی جگہ رکھی اور واپس مدینے میں چلے. پیغمبر نے چھ صحابیوں کا انتخاب کیا، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری قرار دی، اور اپنے صحابیوں میں جو ایک انتہائی حسین اور خوبصورت صحابی، جن کی شخصیت میں ایک روب تھا، جن کی شخصیت میں ایک وجاہت، ان کا انتخاب کیا روم کے لیے. اس لیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بلکہ واحد سپر پاور روم تھا. ان صحابی کا نام تھا دحیہ کلبی. اچھا یہ وہ صحابی جو انتہائی وجیہ وجاہت والے شان و شوکت والے حسین چہرے والے کہ جبرائیل امین جب وحی لے کے آتے تھے تو کئی طریقے تھے لیکن انسانی شکل میں جب جبرائیل آتے تو ہمیشہ ان صحابی کی شکل بنا کے آتے تھے تاکہ قلبی اتنے حسین اتنے وجیح اتنی باروق اتنی متاثر کن ان کی شخصیت ایسا گرفت تھا ان کی پرسنالٹی کہ جبرائیل ہمیشہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے کہ تحیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے اور اسی لیے بعض اوقات مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا کہ ابھی بازار میں دیکھا تھا کہ تحیہ قلبی بہت دور جا رہے اور مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول کے قریب بیٹھے ہوئے یہ ہے تحیہ قلبی ان کی ایک خصوصیت تو یہ کہ جبرائیل ہمیشہ ان کی شکل اختیار کرتے اور پھر انہی کو پیغمبر قیصر روم کے پاس بھجوائے لیکن روم کا دربار قیصر روم بہت بڑی حکومت بہت بڑی سلطنت سپر پاور بڑا مشکل ہے کہ دریائے قلبی وہاں پہ اچانک جائے اور اس زمانے کے اعتبار قیصر روم رہتا ہے قسطنطنیہ میں پیغمبر اسلام نے دریائے قلبی سے کہا کہ تم براہ راست وہاں نہ جاؤ بسرا کے علاقے میں جاؤ ابھی آپ نے سنا کہ بسرا سرحدی شہر ہے شام اور عرب کی سرزمین کی سرحد یہاں پہ ملتی ہے بسرا یہ بسرا نہیں بسرا عراق میں یہ بسرا الگ اس کا نام بعد میں حوران ہو گئے خیر بسرا میں جاؤ وہاں کے حکمران سے ملو اور اس سے کہو کہ تمہیں قیصر روم تک جانا ہے وہ انتظام کرا دے گا بسرا کے حکمران سے اکثر عرب سردار اچھی طرح واقف تھے کیونکہ سارے تجارت کے قافلے وہاں سے آتے جاتے تھے بڑے بڑے سرداروں کو وہ ذاتی طور پہ جانتا دریائے قلبی کی بھی اس سے پرانی ملاقاتیں دریائے قلبی وہاں پہنچے اور کہا کہ میں قیصر روم سے ملنا چاہتا ہوں ایک خط لے کے آیا ہوں اس نے کہا کہ قیصر وہ تو آج کل خوش شام میں آیا ہوا وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہمس کے شہر کے اندر ٹھہرا ہوا میں ایک آدمی دیکھا ہوں جو تمہیں لے جائے گا چنانچہ بسرا اپنا ایک نمائندہ جن کا نام بعض کتابوں میں عدی ابن حاتم طائی حاتم طائی کے بیٹے جن کے قبیلے ایک سال کے بعد دعوت اسلام دی جائے گی ان کی بہن فوراً اسلام قبول کر لیں گی یہ فرار اختیار کریں گے اور بعد میں ان کی بہن کی سفارش سے ان کی جان بخشی ہوگی وہ واقعہ بعد میں آنے والا لیکن جب کہ یہ بات ہے اس وقت تک وہ لوگ دین عیسائیت پر تھے حاتم طائی کے بیٹے عدی اپنا نمائندہ بنایا تحیہ قلبی چلے اور ہمس میں داخل ہو پتا چلا کہ روزانہ صبح سویرے قیصر روم اپنا دربار سجاتا صبح کے وقت یہ پہنچ گئے محل کے سامنے تو پہلی خواہش تحیہ قلبی سے وہ کی گئی کہ جو انہوں نے صاف منع کر دی کہا یہ گیا کہ قیصر ہمارا بادشاہ اور اسی پر توجہ دیتا ہے جو اس کے آگے سجدہ کرتا پہلے سجدہ کرو پھر تمہارا خط لیا جائے گا ورنہ ایسے تو پتہ نہیں کتنے لوگ خط لے کے آتے تمہارا خط قبول نہیں ہوگا دریائے قلبی نے صاف منع کر دیا کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اسی ذات واحد کے آگے سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کے آگے ہم نہیں جھک سکتے غیر خدا کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا پھر تم اپنے مقصد میں ناکام رہو کوئی توجہ نہیں دے کہا کہ جو میرا اہم ترین مقصد اور جو میرا اہم ترین عقیدہ اسے میں قربان نہیں کر سکتا اس کے جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں غیر خدا کے آگے نہ جھکوں اس لیے کہ وہ عجیب تبلیغ اسلام ہو کہ اسلام کے خلاف کوئی عمل کرے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے میں تبلیغ کر رہا ہوں جو کچھ کچھ آثار نظر آ جاتے ہیں یہ مسئلہ گانا بجایا جا رہا ہے رقص و موسیقی اور یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں ارے بنا الفاسد اگر فاسد کہتے ہم موضوع لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کی تفریح واقعات ذرا کم رہے اور دوسری باتیں یعنی اخلاقی باتیں زیادہ ہو گئے میں جلدی جلدی موضوع پہ آتا ہوں صاف منع کر پیغام حق لے کے آئے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے اور غیر خدا کو سیدھا کر کے خود اپنے اسی پیغام کی مخالفت کریں کہا یہ نہیں ہو سکتا باقی لوگوں نے دربانیوں نے کہا پھر واپس جانا پڑے تمہارا خط قبول نہیں کیا جائے مگر ایک دربار پتا نہیں کس چیز سے متاثر اس نے کہا ایک طریقہ اور یہ ہونا میز ایسی کہ اس پر جو خط رکھا جائے قیصر اس کو ضرور پڑھتا اپنا خط جا کے اس کے اوپر رکھ دو پھر قیصر تمہارا خط پڑھ لے گا تحیہ قلبی راضی ہوئے خط رکھ کے پیچھے ہٹے تھوڑی دیر کے بعد قیصر روم آئے اپنی مسلط پر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ وہ خط دیکھا تو اپنے قاصد اپنے غلام سے کہا خط لے کے آؤ خط کو لایا گیا جیسے ہی خط وہاں پہ آیا قیصر روم نے جو پڑھنے والا تھا ترجمان تھا اس سے کہا شروع کر پہلا ہی جملہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کبھی دنیا عیسائیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فقرہ نہیں آیا، لیکن قیصر روم، بار بار سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی اشارتاً یہ بات آ گئی کہ پرانے زمانے کے جو حکمران ہوتے وہ حکمران آج کل کی طرح سے وہ جاہل مطلق نہیں ہوتے، بہرحال ان کو بچپن ہی سے اچھے خاصے علوم سکھائے جاتے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی کہ اپنے ملک میں ہر علم کا وہ ماہر. تو یہ قیصر روم دیندار بادشاہ، دیندار کا مطلب عیسائیت کے اعتبار سے دیندار، گھبرا کے کہتا ہے یہ کیسا جملہ جو سلیمان پیغمبر کے بعد آج پہلی مرتبہ لکھا گیا اور سنایا جا رہا، یہ تو وہ جملہ ہے جو سلیمان پیغمبر استعمال کرتے، اب تو مجھے پورا خط سننا. ترجمان نے خط شروع کیا، ابھی اس نے پہلا جملہ آدھا پڑھا کہ اس کا سگا چچازاد بھائی آگے بڑھ اور کہا کہ اے حاکم، اے ہمارے بادشاہ، یہ کیسا توہین آمیز خط، اس خط کو تو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. اس نے وہی جملہ کہا جو ایران کے بادشاہ نے عمل کیا، کیسا توہین آمیز خط. اب توہین کسے کہہ رہا ہے؟ یہ خط شروع ہو رہا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ہرقل عظیم روم. یہ اللہ کے رسول کی جانب سے، پہلے رسول نے اپنا نام لکھا، بعد میں ہے الى ہرقل. اب اپنا نام یعنی اس روم کے بادشاہ کے اعتبار سے تو اس کی سخت ترین توہین کہ میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران، یہ کون شخص ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لے رہا. چچا ساتھ بھائی اٹھل کے سامنے آئے اور کہا کہ اے شاہرو، یہ آپ کی کتنی بڑی توہین، یہ آپ کی کتنی بڑی توہین کہ جس اس شخص نے اپنا نام پہلے لکھ دیا، یہ نامہ یہ خط پڑھنے کے قابل نہیں. ایک مرتبہ سختی کے ساتھ اسے ڈانٹا، جھڑپ دیا کہ بیٹھ جا. تو یہ کیا پتا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس نے لکھا، یہ بتا رہا کہ اس کے اوپر فرشتہ وحی یعنی ناموں سے اکبر نازل ہوا کرتا، اور جس پہ فرشتہ وحی نازل ہو اس کا نام میرے نام سے پہلے ہونا چاہیے. دیکھیے قیصر روم کے بارے میں نے دو تین دفعہ جملے کہے تھے، اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اس سے، یہ بسم اللہ کا جملہ بتا رہا کہ فرشتہ وحی اس پہ نازل ہو رہا، ناموں سے اکبر اس پہ نازل ہو رہا، جس پہ ناموں سے اکبر نازل اس کا نام سزاوار ہے کہ سب سے پہلے لکھا جائے، میرا نام بھی اس کے بعد آئے گا. خط کو مکمل کرو، خود اس خط کے اندر کتنے پیغامات. خط چل رہا الى ہرقل عظیم الروم، اور بعض کتابوں میں لفظ ہرقل نہیں ہے، لفظ قیصر، الى قیصر الروم. بہرحال بات ایک ہی ہے، صرف اس ایک لفظ میں اختلاف ہے اور ایک لفظ خط کے آخر میں قرآن آیت سے پہلے والا، لیکن مطلب میں فرق نہیں، صرف یہ اختلاف ہے کہ لفظ کیا استعمال کیا. خیر، من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم، یہ اللہ کے رسول کی جانب سے ہے. عظیم روم، عظیم معنی حکمران، بادشاہ، جو بادشاہ روم ہرقل. اس کے بعد والسلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا. ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، شریعت کی بات بھی ہے کہ ایسے مجمع جہاں مسلمان کے امکانات نہ ہونے کے برابر اور کافروں کی تعداد زیادہ، کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ایسا مشہور مسئلہ کہ ہر ایک کو اس کا جواب معلوم، کافر کو سلام ممکن نہیں. خط شروع ہو رہا ہے سلام تو کرنا، والسلام علی من اتبع الہدا، یہ ایسے ہی موقع اور ایسے ہی مجمع کے لیے سلام، یعنی سلام ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کیا کرتے. اس طرح سے اگر سلام کیا جائے تو انسان شرط کافر کے سلام سے بچ بھی جاتا. ہو سکتا ہے یہ بھی توریہ کی ایک قسم کہ کافر کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوگا میں ہی ہدایت پالا تو مجھ پہ یہ سلام ہو رہا، لیکن بات ہو رہی ہے جس نے ہدایت کو پا لیا. اور یاد کیجیے کہ یہ سلام بھی حضرت سلیمان کا، جب یمن کی ملکہ بلقیس کے نام خط بھیجا تھا حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے، تو یہی جملہ اس کے اندر لکھوایا تھا. تو ہر اس موقع پر کہ جہاں پر ایسا مجمع کہ شرعی اعتبار سے سلام کرنا مشکل اور بغیر سلام کے بات کرنا بد اخلاقی، وہاں کے لیے یہ بہترین اور کارآمد جملہ والسلام علی من اتبع الہدا، سلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے. اور اس کے بعد جملہ کہ فإنی أدعوک بدعاية الإسلام، اے حاکم شام، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اصل تسلم، اسلام لا تو سلامت ہو جائے، اسلام لا تو محفوظ ہو جائے. فإن أسلمت يؤتك الله أجرا مرتين یا اجرتین، تو مختلف فقرے. اگر تو اسلام لے آیا تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا کرے، اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا. اور اگر اسلام نہ لایا تو یہ جملہ فعلیک اسم یریسین، اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے، یہ یریسین ہے، اریسین ہے، اکارین. خیر الفاظ کے بحث کو چھوڑے، اگر تو اسلام لایا تو دوہرا اجر ملے. دوہرا اجر کیوں ملے؟ کیا بادشاہ نیکی کرے تو ان کو دوہرا ثواب ملتا؟ کہ اللہ کے یہاں بھی وہ سسٹم چلتا ہے جو ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں. اس میں ایک اہم پیغام پوشیدہ اور اس کے بعد کا فکر. اور اگر تو نے انکار کیا تو علیہ کا اسم العریسین یا یریسین یا اطاری. اور اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پر تیری رعایا کا گناہ بھی ہوگا. یہ فقرہ پہلے فقرے کو واضح کر رہا کہ اگر تو نے اسلام قبول کیا تو یقینا بادشاہ اسلام قبول کرے گا, اس کو دیکھ کر ہزاروں اسلام قبول کریں گے, پھر اجر ڈبل ہو جائے گا, پھر اجر بڑھ جائے گا. ہر مبلغ کے لیے ایک بشارت, ہر امر بالمعروف کرنے والے کے لیے ایک بشارت, ہر نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ایک مشدہ خدا کی جانب سے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی نمازی بن گیا تو تمہارا دوہرا ثواب اپنی نماز کا اور اس کی نماز کا. تمہاری وجہ سے کوئی حجاب کی پابند بن گئی اے خاتون تو تجھے دوہرا اجر ملے گا اپنے حجاب کا اور اس کے حجاب کا. اور اگر تو نے انکار کر دی, عام آدمی انکار کرے اس کو ایک سزا ملے گی, مگر صاحب اقتدار, مگر صاحب اثر, مگر وہ کہ جس کی دیکھا دیکھی لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں, وہ انکار کرے تو اسے گورا گناہ مل رہا, اپنے گناہ کا بھی اور اپنی رعایا کے گناہ کا بھی, اپنے زیر دس لوگوں کے گناہ کا بھی. وہ شوہر جو اپنے گھر میں اسلام کو نہیں لانا چاہتا فقط اپنے ہی معاملات میں گناہ گار نہیں, بیوی کا گناہ بھی اس پہ آ جاتا, اولاد کا گناہ بھی اس پہ آ جاتا. اور اسی طرح نیکی کا مسئلہ, اسلام کا اہم ترین اصول اللہ کے رسول دونوں خطوں میں بیان کیا, اس خط میں بھی جو قیصر روم کو بھیجا گیا اور اس خط میں بھی جو آپ آئندہ منگل کو سنیں گے جو ایران کے بادشاہ کو بھیجا گیا, دونوں میں یہ جملے, اسلام لے آیا تو دوہرا اجر کیونکہ تیری وجہ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوں, اور اگر تو نے انکار اسلام کیا تو دوہرا گناہ, تیرا بھی گناہ اور تیرے ماتحت جو لوگ تیری وجہ سے رکے رہیں گے ان کا بھی گناہ. اور پھر پیغمبر نے اس خط کو مکمل کیا قرآن کی آیت پر, سورہ آل عمران کی آیت, یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جو اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب و ملل کے لیے قرآن ایک منشور دے رہا, یا اہل الکتاب. اچھا یہ ایک عجیب بات کہ پیغمبر نے ایران کے بادشاہ کے خط میں بھی قرآن کی ایک آیت لکھی, مگر وہ آیت تھی سورہ یاسین, اور اس خط میں بھی ایک آیت لکھی, یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. وہ ایران والی آیت عام آیت, اور یہ آیت خاص اہل کتاب کے لیے, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب تعالوا الى كلمة. ٹھیک, اسلام اور عیسائیت میں اختلاف, مگر کچھ چیزیں تو مشترک ہیں, آ جاؤ الى کلمۃ, اس پیغام پر, اس کلمہ پر کہ سواء بیننا و بینکم, جسے ہم بھی مانتے ہیں جسے تم بھی مانتے ہو. اگر اختلافی باتیں ڈھونڈنے نکلو تو کوئی ایک فرقہ بھی ایک چیز میں متحد نہیں ہوگا, فرقے فرقے میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, خاندان خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اگر اختلافی باتیں ڈھونڈنے نکلو. اسلام پیغام دے رہا کہ چلو اے عیسائیوں, تم اور اسلام الگ, مگر ایک چیز پر تو ہم متفق ہیں, آ جاؤ اسی ایک چیز پر جو سوا ان بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے برابر, وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ٹھیک, تم رسالت رسول کو نہیں مانتے, ہم عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تم رکھتے ہو, مگر اللہ کی ذات پہ تو متفق ہے, آؤ اس کے اوپر اتفاق کر لیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے, ولا نشرک بہ شیئا, اور اللہ سے کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو خدا نہ بنائے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر یہ عیسائی یہ بات بھی نہیں مانے تو اے حبیب پھر کہہ دو کہ یہ لوگ اتنے گواہ بن جائیں کہ ہم اسلام لانے والے, ہم بات کو قبول کرنے والے. یہ سورہ آل عمران کی آیت, کیونکہ میرا موضوع تفسیر نہیں, اس لیے اور تفصیل میں نہیں جا رہا, تاریخی واقعہ مکمل کرنا. اہل کتاب قیصر روم نمائندہ عیسائیت کو جو پیغام دیا گیا تو قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے جو اہل کتاب کے لیے آ رہی, اور ایک بہترین اصول قرآن بتا رہا. آج ہمارے یہاں چن چن کے ایسے اختلاف ڈھونڈے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر جو قریب بھی ہے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے, جو دائرہ اسلام میں بھی ہے انہیں کافر بنا دیا جائے. اور قرآن کہہ رہا کہ اگر کافر بھی ہے مگر ان میں اور تم میں کوئی متحدہ چیز ہے, اسی چیز کو پکڑ کر انہیں بھی اپنے آپ سے قریب کر لو, انہیں بھی اپنے گلے سے لگا لو. یہ پیغمبر کا خط مکمل ہوا جس میں پیغمبر دعوت اسلام بھی, اس کا اجر بھی بتائے, اس کے ٹھکرانے کی سزا بھی بتائے. اجر بتایا اس لیے کہ رسول بشیر, اور ٹھکرانے کی سزا بتائی اس لیے کہ رسول نذیر. بشیر و نذیر کا حق ادا کرتے ہوئے خط کو مکمل کیا. جیسے ہی خط مکمل قیصر روم جو وہ خواب نے ستاروں کی وہ چال پہلے سے دیکھے ہوئے, وہ پیغام عرب کی سرزمین سے پہلے سے مل چکا, خط کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایک مرتبہ پہلے ہی دل سے بدل چکا, اور خط کا ایک ایک جملہ گویا اسے حق کے قریب کرتا جا رہا. مگر پریشانی کی عالم میں ایک مرتبہ کہا, اب مسئلہ سارے دربار کا, ایک مرتبہ کہا کہ یہ خط عرب کی سرزمین سے آیا, اے میرے درباریوں جاؤ تلاش کرو اس وقت میرے شہر کیا کوئی اس علاقے کا رہنے والا ہے جس علاقے کا یہ رسول یہ دعوی رسالت کرنے والا. لوگوں نے کہا ہاں, آج کل مکے سے بڑا تجارتی قافلہ آیا ہوا, وہ لوگ یہاں موجود. کہا کہ جاؤ اس تجارتی قافلے کے سرداروں کو لے کے. اب ابو سفیان کا قول تاریخ میں ملتا کہ جنگ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ تک ہماری تجارت بہت ہی زیادہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی, کیونکہ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور ہمارا راستہ مکے سے شام مدینے کے علاقے سے ہو کے گزرتا, ہر وقت خطرہ رہتا. صلح حدیبیہ کے بعد جب ہمیں سکون ہو گئے کہ اب ہم امن و امان میں آ گئے, تو سارے مکے نے ایک عالی شان تجارتی قافلہ روانہ کیا, اور یہی تجارتی قافلہ اس وقت شام میں بزنس کر رہا تھا جب پیغمبر کا قاصد پہنچا اور قیصر روم کو ضرورت پڑی کہ براہ راست ان سے بات کی جائے. اب وہاں ایک سے ایک سردار تھا, ابو سفیان اس کے برابر اس سے بڑے بہت سارے سردار, سب کو بلایا گیا دربار. ایک مرتبہ قیصر روم سے تعارف کرایا گیا, یہ ہے مکے کے سردار اور یہ دعوی رسالت کرنے والا بھی مکے کا رہنے والا. قیصر روم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جو اس مدعی رسالت کے رشتے میں سب سے قریب, تم میں سے اس کی رشتے داری سب سے قریب کس کی. ابو سفیان آگے بڑھا اور کہا کہ اے قیصر روم, میرا اور اس کا چوتھی پشت میں جا کے نسب ایک ہو جاتا, میرے چوتھے دادا اور اس کے چوتھے دادا دونوں ایک, یعنی عبد مناف ایک سلسلہ ہاشم سے چلا, ایک سلسلہ عبد الشم سے چلا. جب یہ کہا تو قیصر نے کہا تم آگے آ جاؤ, آگے لا کے کھڑا کر, اور باقی جو سرداران مکہ تھے ان سے کہا اس سے ایک قدم پیچھے کھڑے رہو, اس طرح کے کہ تمہیں نہ دیکھنے پائے, اس کے پیچھے جاؤ, اور اگر یہ میرے کسی سوال کا غلط جواب ہے تو فوراً مجھے اطلاع کر دے. ابو سفیان کا قول کہ یہ سن کے اب میں گھبرا گیا, ورنہ شاید میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا حالات و واقعات, مگر اس نے میرے پیچھے سردار کھڑے کیے, اچھا دائیں بائیں بھی نہیں کھڑے کیے کہ اشاروں سے کوئی بات طے کر لی جائے, وہ سب پیچھے کھڑے کیے. اور ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لوگ اگر آپس میں مل جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے, اندر اندر خصوصاً سرداروں اور تاجروں میں تو جھگڑے چلتے رہتے. اب مجھے بہت محتاط ہو کے بات کرنا تھا. میں نے پوچھا کہ اے سردار, اے شاہ روم, مسئلہ کیا؟ کہا کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص نے دعوی رسالت کیا, میں اس کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں. اب اس بیان کا کون ہے کہ میں نے چاہا کہ یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو کے رہ جائے, جس کی رسالت مکے میں ہم سے برداشت نہیں ہو رہی یہاں تک پہنچ گئی, میں نے چاہا مسئلہ یہیں ختم. میں نے اس سے کہا کہ اے شاہ روم, کس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ایسے معاذ اللہ چھوٹے آدمی تو بہت سارے ہوتے. قیصر روم نے کہا خبردار, مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو, جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا. اب تو میں خاموش ہوا. کہا پہلے یہ بتاؤ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پیچھے سب کھڑے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا ابو سفیان کو کہ وہ قیصر کو اشارہ تو نہیں کریں گے, اب بالکل صحیح رپورٹ دینا. کہا کہ اس کا خاندان تو عرب کے شریف ترین خاندانوں میں سے ایک ہے. اچھا یہ بتاؤ اس خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دعوی نبوت کیا؟ کہا کہ جی نہیں, پہلا انسان. اچھا دعوی نبوت نہ صحیح, یہ بتاؤ کہ اس خاندان میں اس سے پہلے کسی نے بادشاہی شہنشاہی کا دعویٰ کیا؟ کہا کہ نہیں, اس سے پہلے اس خاندان میں کسی نے بادشاہت کی بات نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا پیغام قبول کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ ابو سفیان کا جواب وہی تھا جو قرآن نے کئی مرتبہ کوٹ کیا کہ ہمارے بسترین لوگ, غلام, کنیز, چھوٹے چھوٹے درجے کے لوگ وہی اس کا پیغام قبول کر رہے ہیں. جو قرآن کہتا ہے کہ کفار کہتے ہیں اراذل ہونا, یہ رسول کیسے سچا رسول ہو جو معاشرے کے معاذ اللہ ذلیل ذلیل اور رذیل رذیل آدمی جس کی بات مانتے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہے, ہمیشہ سے متکبر, پیسے والے, دولت والے, عہدے والے, خاندان والے, ان کا یہ طریقہ کار رہا. خیر کہا وہ جو ہمارے معاشرے کے قنیز ہیں، غلام ہیں، چھوٹے درجے کے خادم ہیں، نوکر ہیں، وہ لوگ. کہا یہ بتاؤ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان کہنا ہے پیچھے بھی اتنے سارے لوگ کھڑے. کہا کہ وہ تو روز بروز تعداد بڑھتی جا رہی. اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والوں میں کوئی ایسا جو ایک مرتبہ اس کی بات ماننے کے بعد پچھتا گیا، پشیمان ہو گیا، گھبرا گیا، اس کو چھوڑ کے آ گیا؟ کہا کہ نہیں. جو اس کے ماننے والے، اس کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہنے والے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پچھتایا ہو یا افسوس کیا ہو. وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہنا پڑا لا محال کہ نہیں، آج تک ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی مکر و فریب کرتے یا وعدہ توڑتے دیکھا؟ کہا کہ نہیں، نہ کبھی مکر و فریب دیکھا، نہ وعدہ توڑتے دیکھا. لیکن ہاں ابھی ابھی ہم سے اس کا ایک وعدہ ہوا صلح حدیبیہ، اب دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا. اور خود شیعہ اور سنی تمام علماء نے ابو سفیان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس پوری گفتگو یہ واحد مقام تھا کہ جہاں میں کچھ بات اپنی طرف سے ڈال سکا. اتنا کہہ دینا یہاں بس یہ آخری ایک معاہدہ ہوا، اب دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلتا. اس میں ایک اشارہ تو ہے کہ بس یہ واحد بات تھی جو میں کہہ سکا، ورنہ سوال کرنے والا بھی اتنا ہوشیار کہ کوئی موقع ہی نہیں دے رہا. خیر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہاری اس کی کبھی جنگیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں بے شمار مرتبہ ہم لوگ آمنے سامنے ٹکرائے. اس نے سوال کیا پھر ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ کبھی ہم ان پہ غالب ہوئے، کبھی وہ ہم پہ غالب ہوئے. اب آخری سوال وہ کرتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رسول آخر کہتا کیا، کہتا کیا؟ دیکھیں رسالت کا کار، کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کی. جعفر تیار کا وہ خطبہ بھی میں کتاب لا کے اس ممبر سے پڑھ چکا جو حبشہ میں نجاشی کے سامنے دیا کہ رسول نے ہمیں کیا بنا دیا. پیغمبر کا وہ خطبہ جمعہ بھی میں نے اس ممبر پہ پڑھا جو مدینے پہنچ کے پہلا خطبہ دیا. اور پچھلی تقریر میں یہ جملے آئے اور آج بھی سن کیا کہتا کیا؟ وہ کہا وہ تو صرف اتنا کہتا ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بنا، نمازیں ادا کرتے رہو، زکات باقاعدگی سے دو، صلہ رحمی سے کام لو، سچ بولو اور پرہیزگاری سے زندگی گزارو، بس فقط یہ بات. تو جیسے ہی یہ سنا تو اب قیصر روم، اچھا یہ گفتگو جو ہے یہ ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے، انٹرپریٹر کے ذریعے ہو رہی، وہ رومی زبان یا عربی زبان. قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا جو ترجمہ کر رہا کہ اس سرکار مکہ سے کہہ دینا کہ یہ سارے سوال میں نے کیوں پوچھے، اس کو مقصد بتا. میں نے جب یہ پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیا، اور اسے کا شریف خاندان، تو نبی اور رسول ہمیشہ شریف خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے ظاہر ہو گئے اس کا دعویٰ غلط نہیں. جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے اس خاندان کیا کسی نے دعوی نبوت کی، اگر یہ ہاں کہتا تو میں سمجھتا کہ شاید ان کی دیکھا دیکھی اس کے دل میں بھی لالچ آیا ہو. جب میں نے یہ پوچھا کہ کیا اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہو، تو میں دیکھنا جا رہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے بادشاہی کی اور وہ لالچ اس کے دل میں آ رہی ہو کہ اتنی دولت، اتنا اقتدار مل جائے. جب میں نے اس سے پوچھا تو یہ بتاؤ کہ کن لوگوں نے اس کی بات قبول کی، تو اس لیے کہ انبیاء کی اور حق کی بات عام طور پر پہلے چھوٹے لوگ قبول کرتے پھر بڑے لوگ قبول کرتے. دیکھیے یہ قیصر روم، یہ عیسائی، یہ بے دین، یہ کافر، لیکن ہے کتنا سمجھدار، حق و باطل کے تمام مارکہ آرائی اور کشمکش سے یہ آگاہ، اسے اصول معلوم ہے جس کی مدد سے حق کو پہچانا جاتا. اب آئیے وہ کہتا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں زیادہ؟ اس نے جو بتایا حق ہمیشہ کم سے زیادہ کی طرف جاتا، زیادہ سے کم کی جانب جو آتا ہے وہ باطل ہوتا. ہوتا بھی یہ جو باطل ہے وہ بڑے شور شرابے کے ساتھ آتا، جیسے آج کل کی زبان استعمال کر، یہ پمفلیٹ، وہ پوسٹر، یہ اخبار میں اشتہار، یہ پورا ماحول اور معاشرہ ہلا کے رکھ دیا. ایسا لگ رہا کہ پتہ نہیں امام، رسول، خدا کون معاشرے میں اتر کے آ گیا، اتنی بڑی تحریک کوئی چل رہی. لیکن بس وہ آغاز کرتے ہیں اپنے عروج سے، اس کے بعد پھر زوال ہی زوال ہوتا، اور جو حق ہوتا وہ ہمیشہ صفر سے شروع ہوتا اور بڑھتے بڑھتے پھر معراج تک پہنچ جاتا. یہ قیصر پہچان رہا، یہ نفسیاتی نقطہ، یہ حق کا نقطہ، کہ میں نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے، تو بڑھتے ہمیشہ حق کے ماننے والے، باطل والے ایک دم سے باطل پہ جاتے ہیں پھر کم ہونے لگتے. اب یہ قیصر خود کہہ رہا، قیصر کہتا ہے میں نے اس کے بعد اس لیے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں کوئی بدلا تو نہیں، پشیمان تو نہیں ہوا، یہ اس لیے پوچھا کہ یہ حق کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس دل میں ایک مرتبہ حق کی شمع روشن ہو جائے وہ پھر بجھ نہیں پاتی. اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دعوی رسالت کرنے والا سچا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو انسانوں کے اوپر جھوٹ نہ باندھے کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی ذات پہ جھوٹ باندھے. اس سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ سچا. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی مکر و فریب سے کام تو نہیں لیا, وعدہ کر کے نہیں توڑا. جب کہا کہ نہیں تو میرے دل نے کہا کہ نبی اور رسول کی شان ہی یہ ہوتی کہ اس کے پاس دغا نہیں ہے, مکر نہیں ہے, فریب نہیں ہے, اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہوتا. اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا, یعنی ڈائریکٹ بات کر رہا, پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی تمہاری اور اس کی جنگیں ہوئیں اس لیے کہ جو حق کی بات کرے گا لا محالہ اسے امتحان دینا پڑے گا. وہ کافر یہ نقطہ سمجھ گیا. اور ہمارے یہاں ہر مومن یہ کہتا کہ مجھے پیغام حق بھی پہنچانا اور کہیں سے تکلیف بھی نہ پہنچنے پائے, نہ کوئی برا کہے, نہ کوئی تہمت لگائے, نہ کوئی مخالفت کرے, نہ کوئی دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کافر اس نقطے پر پہنچا جا رہا کہ جب کبھی حق کی بات ہوگی تو مخالفت تو ضرور ہوگی. اس لیے میں نے پوچھا کہ جنگیں ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ یہ اگر سچا رسول ہے تو ضرور اس کی مخالفت کی جائے گی اور اس سے جنگ لڑنا پڑے گی. اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ نتیجہ کیا نکلا, تو اسی لیے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں بہرحال کبھی حق کو کہیں پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, کبھی ظاہری شکست بھی ہو جاتی ہے, کبھی بظاہر دب بھی جانا پڑتا ہے, لیکن پھر آخر میں وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے. اور یہ جو میں نے پوچھا کہ آخر اس کا پیغام کیا, تو یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ جو ہمارا نبی عیسیٰ اس کے پیغام اور اس کے پیغام میں کیا فرق ہے. ارے یہ تو وہی کہہ رہا ہے جو عیسیٰ کہہ کے گئے, ایک اللہ کو مانو, شرک نہ کرو, نماز پڑھو, زکات دو, صلہ رحمی سے کام لو, سچ بولو اور پاکیزگی پرہیزگاری اختیار کرو. دیکھیے یہ اسلام کا بہترین تعارف ہے, بہترین تعارف ہے. تو پارے مکہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو بنیادی چیزیں اسلام کی ہے جس میں صلہ رحمی بھی شامل ہے. بہرحال یہ تو وہ پیغام ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قیصر روم دحیائے طلبی کی جانب مڑا, جو پیغمبر کا خط لے کے آئے, جو قاصد رسول بن کے آئے, اور کہا کہ جو اس آدمی نے بتایا اگر یہ سب سچ ہے, یہ سردار مکہ کی گواہی, اگر یہ سچ تو مجھے یقین ہے کہ جہاں پہ آج میں بیٹھا ہوں یہ جگہ بھی ایک دن اس کی حکومت میں شامل ہو کے رہے. اور مجھے معلوم تھا کہ ایک آخری رسول آنے والا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوگا. کاش مجھے موقع دیا جاتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا اور اس پانی کو میں پیتا. یہ قیصر روم کہہ رہا, اب کو سمجھ چکا, پہچان چکا, اور اب کو پہچاننے کے بعد کس انداز سے پہچانا, عظمت رسالت, احترام رسالت, میں اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو دھوتا اور اس پانی کو میں پیتا. لیکن ابھی ایک آخری چیز باقی بچتی تھی. اس نے کہا دحیائے طلبی کو بلا کر, اب یہ تو دربار کی بات, قیصر نے اعلان کیا دربار برخاست ہوتا ہے, قاصد کو میرے پاس بھیج. قاصد آئے, قیصر روم کہہ رہا کہ لیکن میں سمجھ گیا, لیکن یہ سارے میرے درباری, یہ سردار, یہ سپاہی, یہ فوج, ایسا کرو کہ تم رومت الکبریٰ چلے جاؤ, وہاں پہ ہمارا سب سے بڑا عالم اور مقدس راہب رہتا, اس کو جا کے یہ بات بتا. اگر اس نے اس بات کو قبول کر لیا تو میرا یقین بھی بڑھ جائے گا اور میرے لیے کام پھر آسان بھی ہو جائے گا. دحیائے طلبی رومت الکبریٰ چلے. رومت الکبریٰ کے بارے اب تفصیل نہیں, بلکہ یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی آپ کو بہت کم کتابوں میں ملے گا, بہت ہی کم. حتیٰ یہ کہ علامہ مجلسی جو عام طور پہ تمام تفصیلات لکھتے ہیں, ان کے یہاں بھی یہ ٹکڑا نہیں ہے اس واقعے کا. ہے واقعہ ہے, لیکن یہ تفصیل کے ساتھ نہیں. علماء نے کہا ہے کہ یہ رومت الکبریٰ یہ اٹلی کا وہی شہر ہے جسے آج روم کہتے ہیں, ویٹیکن سٹی یہاں پر پوپ رہتا, اور قیصر روم دحیائے طلبی کو پوپ کے پاس بھیجا, ہنر اس کا نام تھا, اور وہ تیسرا یا چوتھا پوپ تھا, اس کے پاس بھیجا گیا کہ جا اس سے بات کر گیا. اس دوران اپنے ایک قاصد کو مدینے بھیجوایا اور کہا جاؤ اور کتنا جلد ہو سکے واپس آ جاؤ, اور تین باتیں دیکھ کے آنا کہ جس نے دعوی رسالت کیا وہ کہاں بیٹھتا ہے, کون سا تخت ہے اس کے پاس, کون سی کرسی ہے, کون سا تاج, اور یہ دیکھ کے آنا اس کے دائیں طرف کون بیٹھتا ہے, اور اگر موقع ملے تو دیکھ لینا اس کی کندھوں پہ مہر نبوت ہے یا نہیں. وہ تو بیراوندی اس روایت کے ناقل ہے, وہ فاصلے پہ فاصلہ طے کرتا ہوا پہنچا. قیصر روم کیا تھا, یہ دحیائے طلبی جن کو میں نے ویٹیکن سٹی بھیجا, روم جو اصلی روم, وہ واپس آ جائے اس سے پہلے یہ اطلاع دے. یہ قاصد گیا شہر مدینہ پہنچا, جب پہنچا مسجد النبوی میں تو دیکھا اللہ کا رسول زمین پہ بیٹھا, نہ کوئی تخت ہے نہ کوئی تاج ہے نہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی شاہانہ جاہ و جلال ہے نہ کوئی کروڑ پر زمین کے اوپر بیٹھے ہیں. اور پیغمبر کے دائیں طرف اس نے نوٹ کیا پیغمبر کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب تشریف فرما دو چیزیں نوٹ کر چکا ہے تیسری چیز بھول گیا واپس جانا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر نے آواز کی کہاں جا رہا اس نے کچھ نہیں بتایا میں کون ہوں کہاں سے آیا کہاں جا رہا وہ تیسری بات پہ تو عمل کرتا جا آ میرے قریب اور دیکھ وہ تیسری بات جس کا حکم تیرے آقا نے دیا یہ کہہ کہ ایک مرتبہ کرسی کا بٹن کھولا مہر نبوت کی زیارت اس کو کرائی وہ واپس گیا قیصر روم کو بتایا جب کہا کہ وہ زمین پہ بیٹھا خدا کی قسم یہ تو عیسیٰ کی کتاب میں اس کی پہلی نشانی لکھی تھی اس کے دائیں طرف اس کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بیٹھا تھا کہا یہ تو کتاب عیسیٰ میں آخری نبی کی دوسری نشانی لکھی تھی مہر نبوت کو میں دیکھ کے آیا اس انداز کی ہے کہا یہ تو کتاب عیسیٰ میں لکھا خدا کی قسم یہ وہی جو کتاب عیسیٰ میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئے گا وہ میرا بھی آقا ہوگا نجات پائے گا اور آخرت میں بھی نجات پائے گا میں نے پہچان لیا یہ سچا رسول ہے یا اپنے گھر ادھر دہیا قلبی کا انتظار ہو رہا ہے دہیا قلبی پوپ کے پاس پہنچے ایک پوپ آج بھی چل رہا مگر وہ مقدس پوپ وہ شہید پوپ اس کے پاس پہنچے اونر اور اس سے جا کے ملاقات وہ سیاہ لباس پہن کے بیٹھا انتہائی مقدس عیسائیوں کا راہب دہیا قلبی میں قلبی نے جا کے خط دی پیغمبر کا خط ایک آنکھوں سے لگایا بوسا کہ اس کا تو میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا آج وہ دن آ گیا کہ مجھے اپنا لباس بدلنا وہ گھر جاتا سیاہ لباس اتار کے سفید لباس پہنتا سارے شہر کے اندر ویٹیکن اسٹیٹ آج کی عیسائیت کا سب سے مقدس مقام جہاں سارے کے سارے مذہبی عالم رہتے ایک شور مچ گیا کہ سالوں کے بعد ہمارے پوپ نے آج سیاہ لباس بدل کے سفید لباس پہنا کوئی خاص بات کوئی خوشخبری کی بات کوئی اچھی بات سارے شہر کے علماء عیسائیوں کے علماء کے جمع ہو گئے اس عبادت گاہ میں جو پوپ کی عبادت گاہ اور وہاں گئے دیکھا انتظار کیا تو وہ اسقف اعظم جس کو عربی میں اسقف کہتے ہیں وہی انگلش میں پوپ وہ اعلان کرتا کہ سنو وہ آخری نبی آ گیا جس کے بارے میں عیسیٰ گواہی دے کے گئے اور جس کا میں ہم سب انتظار کر رہے اور جس کے انتظار میں کالا لباس پہن کے بیٹھا تھا میں اس پر ایمان لایا ہوں میں اس ایک خدا واحد کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اس کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں بس اتنا کہا اتنا کہا اور مڑ کے دیکھا کہ یہ ایسا لگی کہا کہ اے شخص تو جلدی یہاں سے چلا جا اور جب اپنے رسول کے پاس پہنچ تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میں خدا نادیدہ پہ بھی ایمان لایا اور آپ کی رسالت پہ بھی ایمان لایا اس لیے کہ مجھے پتا اب میری زندگی ختم ہو گئی یہ لوگ میرے اس دعوے کو کبھی قبول نہ کریں گے تو یہاں سے نکل جا دہیا طلبی کہتے میں نے نکلتے مڑ کے دیکھا کہ وہ سارا مجمع جو ان کو پوپ بھی مانتا جو ان کا احترام بھی کرتا جو ان کے نام کا کلمہ بھی پڑھتا جو ان کو سیاہ پوش دیکھ کے غمگین تھا ان کے سفید لباس کو دیکھ کے دوڑا ہوا آیا مگر جب کبھی باطل اتنا حاوی ہو جائے تو آدمی اپنے جواب بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس مرد مقدس پر سارے مجمع نے ایک مرتبہ حملہ کیا کہ یہ تو ہمارے مذہب کی جل کاٹ رہا ہے یہ تو ہمارے مرکز میں بیٹھ کر مرکز کے خلاف ہو رہا ہے اور اس طرح سے اس پہ حملہ کیا وہ بیچارہ مرد مومن وہی تڑپ تڑپ کے شہید ہوا اس کی شہادت اور اس کا آخری سلام پیغمبر اسلام کے نام دہیا قلبی پلٹ کے قیصر روم کے پاس آئے یہ واقعہ بھی سنائے قیصر کا ادھر سے گواہ بھی قاصد بھی آ گیا اور بس آج میری گفتگو اسی منزل پر اختتام کو پہنچی یہ اب یہ آخری جملے جو تھے کیونکہ ابھی واقعہ اور تھوڑا سا واقعہ اور باقی بس ایک جملہ کہہ دوں کہ قیصر نے کہا کہ اے رسول کے قاصد جا کے رسول سے کہہ دے کہ میں آپ پر ایمان تو لاتا ہوں مگر میری قوم کی حالت یہ کہ جو پوپ کی جان بخشی نہیں کر رہی جس کا اثر بھی مجھ سے زیادہ ہے جس کا تقدس بھی مجھ سے زیادہ تو میں اگر ان پر ایمان لے آؤں گا تو میری قوم مجھے بھی نہیں بخشے گی اس لیے اگر آپ بادشاہی میں شرکت کرنا چاہیں تو دولت مجھ سے لے لیجئے مگر میں ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا آج کے کتنے ہی ایسے مومن ڈونیشن لے جائیے چندہ لے جائیے عطیہ لے جائیے لیکن مولا اس کے بعد کچھ نہ کہیے یہ مت کہیے گا کہ اپنے کاروبار میں حلال و حرام کا خیال کرو یہ مت کہیے گا کہ اپنے والدین یہ اولاد کا حق ادا کرو ہاں پیسے لے جائیے وہ تو بہت لمبا چوڑا سونے کے حرفوں سے نام لکھوا دیں گے اخبار میں سب سے بڑا ایڈورٹائز دے دیں گے لیکن بس اتنی بات یہ قیصر کہہ رہا بادشاہی میں آپ کو شرکت کرنا سچا مانتا ورنہ تو کون بادشاہی بھی دینے کو کون تیار ہوتا حکومت لے جائیے شام کا صبح لے جائیے ایمان کی بات نہ کیجیے گا یہ کہہ کے واپس بھیجا قاصد کو اب ایران کا واقعہ بچتا ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی معذرت خواہ کہ چونکہ پچھلے منگل اور آج دونوں دن پانچ پانچ منٹ تاخیر سے گفتگو شروع اس اعتبار سے ذرا زیادہ وقت لگ گیا اب انشاءاللہ وہ وعدہ مجھے پورا کرنا کہ سوا گھنٹے سے زیادہ تقریر مناسب نہیں ہے. آج کل سردیاں بہت رات ہو جاتی ہے 10:30 بجے. بس یہ قیصر کا واقعہ اتنا طولانی ہو گئے کہ مجھے آپ کا زیادہ وقت لینا پڑا. آئندہ وہی حساب رہے گا, 50-55 منٹ کی تقریر, 15 منٹ کے مسائل, 2-3 منٹ کے مسائل, 1.25 گھنٹے کے اندر اندر آپ اور میں دونوں فارغ ہو جائیں. آج مسائل کا قطن وقت نہیں, لیکن دو غلط فہمیوں کو دو جملوں میں دور کر کے بات کو اختتام پہ پہنچا دوں. نمبر ایک, نماز عید پڑھانے والا دو مرتبہ نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا. لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی یہ ہوگی کہ دو الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھائے تو غلط ہے آغائے گل پائے گانے کے نزدیک, لیکن اگر ایک ہی مسجد میں دو جماعت پڑھائے تو کوئی حرج نہیں. جی نہیں, آغائے گل پائے گانے کا مسئلہ جگہ کا نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جماعت پڑھا دی اس عالم, اب تو عید کی نماز تو پڑھ گئے, یہ دوسری جماعت کس نیت سے پڑھا رہا, ہو گئی عید کی نماز, ایک ہی نماز اس کے اوپر تھی, دوسری نماز تو تھی ہی نہیں. ان کے یہاں مسئلہ جگہ کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز دو دفعہ نہیں ہو سکتی اسلام, کم از کم امام کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ایک ہی جگہ بھی اگر دوسری جماعت پڑھائے تو غلط. البتہ آغا خوئی کہتے تھے کہ ایک امام ایک ہی مسجد میں بھی دو نماز پڑھا سکتا ہے, دو الگ الگ مسجدوں میں بھی نماز پڑھا سکتا ہے, بشرط یہ کہ دونوں مرتبہ جماعت پڑھنے والے مختلف, امام بے شک ایک ہو لیکن جو دوسری نماز پڑھا رہا ہے, اگر نیا مجمع, نئے مجمع سے مراد اگر ایک آدمی بھی نیا, ایک چاہے باقی سب وہی پرانے, ایک بھی نیا ہے تو اسے دو جماعت پڑھانے کا اختیار, چاہے ایک جگہ پڑھائے چاہے الگ الگ جگہ پڑھائے. اب اگر کسی کو آگاہ خوئی کا مسئلہ معلوم تو وہ اسی مسئلے پہ باقی رہ سکتا ہے کہ جماعت غلط نہیں ہو. اور یہی جواب اس بات کا کہ امام جماعت ایک جمعے کی نماز میں امام اگر جمعہ پڑھ کے ظہر نہ پڑھے تو آقا گل پائیدانی کہتے ہیں پھر اس کے پیچھے عصر جائز نہیں. لیکن اگر نمازی جو ہے نمازی وہ آقا خوئی کا مسئلہ جانتا تھا کہ آقا خوئی کہتے تھے جمعہ پڑھ کر ظہر ثابت, اور وہ اس مسئلے میں اب تک آقا خوئی پر باقی, چاہے ابھی آقا گل پائیدانی کی تکلیف ہے لیکن اس پرانے مسئلے میں جو مسئلہ یاد ہو اس پہ تو آپ باقی رہ سکتے, وہ اب تک باقی ہے آغاز خوئی کے مسئلے میں کہ جمعے کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں. اگر نماز پڑھنے والے مامومین پیچھے جو نماز پڑھ رہے وہ اس مسئلے میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پرانے مشتہد کی تقلید کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, ایسے امام کے پیچھے عصر پڑھی جا سکتی ہے جس نے ظہر نہیں پڑھی. لیکن ہاں اگر کوئی آغاز گل پائیگانی کی پوری تقلید میں آ گئے اس مسئلے میں بھی تقلید کر لی تو وہ بات تھی جو میں نے گزشتہ جمعے کا گزشتہ منگل کو عرض کی. تو دونوں مسائل آغاز گل پائیگانی کا مسئلہ مشکل, لیکن جن لوگوں کو یاد تھا وہ آگاہ خوئی کے مسائل پر باقی رہے تو ایسے پیش نماز کے پیچھے عید بھی پڑھ سکتے ہیں جو دوبارہ نماز پڑھا رہا, اور ایسے پیش نماز کے پیچھے عصر بھی پڑھ سکتے ہیں جس نے جمعہ پڑھا اور ظہر نہیں پڑھی. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی وضاحت تھی, لیکن کہنا یہ کہ حق اور باطل کا مسئلہ بعض اوقات انسان کے لیے اتنا مشکل مسئلہ ہو جاتا, اتنا مشکل مسئلہ ہو جاتا کہ اپنے کو جس کے تقدس و تقوی کی قسم کھا رہا جب باطل زیادہ ذہن پہ سوار ہو جائے تو اسے بھی وہ قتل کر دینے کو تیار ہوتا. یہ مرد مومن شہید ہو گئے اور نام خدا و نام رسول, مگر شہید ہوتے ہوتے اس نے پیغمبر اسلام کو اپنا اس سلام بھیجوایا کہ جو بعد میں تاریخ اسلام میں ایک سنت بنی, اور ایسی عظیم سنت بنی, ایسی عظیم سنت بنی کہ اس نے تو دہیا قلبی کے ذریعے سلام بھیجوایا. تو ایک احتمال یہ آیا کہ سلام وہی بھجوا سکتا ہے جسے کوئی قاصد مل جائے, مگر اس مقدس راہب کا پیغام نامکمل رہ گیا. وہ بیچارے کیا کرے جو سلام بھجوانے کا بھی کوئی آدمی نہیں رکھتے, ان کے لیے ہمارے سامنے مسلم ابن عقیل نے سنت قائم کر دی. اگر آج قاصد کے ذریعے سلام بھجوایا جا رہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے نام پہ قربان ہوتا ہوں, قاصد کے ذریعے میرا سلام لیجیے, تو کوپا کے دار الامارا کی چھت پہ کھڑے ہو مسلم نے ان قیامت تک کے تمام انسانوں کو وہ طریقہ سکھا دی کہ اگر تمہارے پاس کوئی قاصد بھی نہ ہو تو کس طرح سے پیغام بھیجواؤ کہ ادھر جلاد کی تلوار چل رہی, ادھر ادھر میرے مولا کا قاصد بے چین و پریشان, ہائے میرا مولا آخری سلام بھی نہ کر سکا. تڑپ تڑپ کے چاروں طرف دیکھ رہا ہے. بس ایک مرتبہ راہ مکہ کا رخ کیا اور دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے کھڑے سلام کر رہا, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول اپنے اس بےکس و مسافر و لاچار بھائی کا سلام قبول کیجئے. ادھر سلام کیا ادھر جلاد کی تلوار چلی, مسلم شہید ہوئے مگر سلام حسین تک پہنچ گیا. کیونکہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا حسین کا قافلہ راستے میں رکا تھا, حسین اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ مسند سے کھڑے ہوئے کوفے کا رخ کیا, آواز دی وعلیک السلام یا اخی یا مسلم ابن عقیل, اور اے میرے بھائی مسلم تم بھی میرے اپنے سلام کا جواب لو. بس ارباب عزا اب مقتل میرا ساتھ نہیں دے رہا مگر بعض بزرگ ذاکرین کی زبانی یہ روایت سنی ہے کہ مسلم حسین کو سلام کر لیا مگر ابھی شہزادی زینب کو بھی سلام کرنا ہے, ابھی اس فریضے کو بھی ادا کرنا ہے. 11 محرم کو سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شہر میدان کربلا سے چلا, شہر کوفہ میں داخل ہوا, ایک مرتبہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے, سیدانیوں کے سر جھکے ہیں, بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے, محمد کی بیٹیاں زمین کو دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کے کان میں آواز آئی, دشمنوں کا شہر اور کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. آئے زینب بے چین ہوئی گھبرائی کہ دشمنوں کے شہر میں ہمارا ماننے والا کون ہے, مگر ابھی پریشان ہو ہی رہی تھی کہ کان میں دوسرا سلام آیا, اب کوئی مجھے سلام کر رہا ہے, السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی اور میرا سلام بھی لیجیے. اب تو زینب نے پہچان لیا یہ در کوفہ پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس بے سر کے لاشے سے سلام کی آواز آ رہی. ایک مرتبہ زینب نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا, ایک مرتبہ سوال کرتی ہے اے مقتول بے گناہ تو ہے کون جو کبھی میرے بھائی کو سلام کرتا کبھی مجھے سلام کرتا. بے سر کے لاشے سے آواز آئی, شہزادی آپ نے نہیں پہچانا, ارے میں آپ کا بھائی اور غلام آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل, 40 دن سے در کوفہ پر آپ کا انتظار.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ان مصائب حسین کا واسطہ پروردگارہ ہم میں سے ہر ایک